السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات، نماز کے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نماز کے اوپر، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نماز کی شروعات تکبیر سے کی جائے، اللہ اکبر سے کی جائے، اور اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا جائے. مولانا عمران صاحب آپ یہاں آ جائیں، آپ کی ضرورت پڑے گی. اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کو کہاں باندھا جائے، اور اس میں بڑا جھگڑا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھا جائے، کوئی کہتا ہے کہ ناف کے اوپر باندھا جائے، کوئی کہتا ہے کہ سینے پر باندھا جائے. ہاتھ کو باندھا کہاں جائے، نبی نے کہاں باندھا؟ تو پہلے بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کتاب الاذان میں ملے گی، اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ، نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان. اس میں یہ حدیث لائے امام بخاری. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعه الیسرى فی الصلاۃ. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، جب صحابی یہ بولے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، اس کا مطلب کہ حکم دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جن کو حکم دیا گیا تھا وہ صحابہ تھے، اس لیے کہ صحابی بول رہا ہے. تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز کی حالت میں انسان اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ذرا پر رکھے. ذرا بولتے ہیں یہ انگلی سے لے کر کہنی تک کا جو حصہ ہے، اس پورے حصے کو ذرا بولتے ہیں. تو داہنا ہاتھ ذرا پر رکھے، یعنی یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، پورا اتنے پورے حصے کا نام ذرا. تو ذرا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم ذرا پر ہاتھ رکھیں گے تو آٹومیٹک ہمارا ہاتھ سینے پر آ جائے. ہم ناف کے نیچے رکھ کر ذرا پر ہاتھ رکھ کر نہیں باندھ سکتے، ہم ذرا پر ہاتھ رکھیں گے تو آٹومیٹک ہمارا ہاتھ سینے پر آ جائے گا. تو اس حدیث میں صاف سینے کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے. دوسری حدیث جس کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا، حدیث نمبر 479، اور حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده الیمنی علی الیسری علی صدره. میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، صحابی کہہ رہے ہیں، فوضع یده الیمنی، اللہ کے پیارے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ علی الیسری اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، علی صدره اپنے سینے پر باندھا. صدر کے معنی عربی میں سینہ ہوتا ہے، صاف اس میں لفظ موجود ہے کہ سینے پر باندھا. یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کی بھی ہے، امام احمد ابن حنبل اس کو مسند احمد میں بھی لائے، اور حدیث بالکل صحیح. ایک تیسری حدیث بھی دیکھ لیجیے، ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 759، حضرت طاؤس جو ہیں یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى علی یده الیسری، اللہ کے نبی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، ثم یشد بینهما علی صدره وهو فی الصلاۃ، اور پھر اللہ کے رسول داہنا ہاتھ بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیتے تھے نماز کی حالت میں. یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، لیکن یہ حدیث مرسل ہے، ڈائریکٹ صحابی اللہ کے رسول سے روایت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تابعی، حضرت طاؤس تابعی ہیں جو اللہ کے رسول سے روایت کر رہے ہیں. تو مرسل حدیث ضعیف مانی جاتی ہے، صحیح نہیں مانی جاتی. یہ حدیث مرسل ہے، لیکن چونکہ دو صحیح حدیثیں میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں، چونکہ ان کی تائید اس حدیث سے ہو رہی ہے، لہذا اس حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. تو ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اپنا ہاتھ سینے پر باندھیں، اور سینے کے علاوہ کہیں پر بھی ہاتھ باندھنے کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں. جو بھی حدیثیں ناف کے نیچے کی موجود ہیں یا ناف کے اوپر کی موجود ہیں، وہ تمام حدیثیں یا تو ضعیف ہیں یا ان کی کوئی اصل نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اس دور کے بہت بڑے عالم اور محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے علاوہ کہیں پر بھی ہاتھ باندھنے کی روایت نہ تو صحیح ہے اور نہ تو کوئی اس کی بنیاد ہے. اب سینے پر آپ نے ہاتھ باندھ لیا, دیکھیے ہاتھ باندھنے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو پڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تین طریقہ ثابت ہے. ایک تو یہ کہ آدمی ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے, اور بعض حدیثوں میں رسق کا لفظ آیا, رسق بولتے ہیں کلائی کو جس کو انگریزی میں رشت بولتے ہیں, تو رسق پر ہاتھ رکھے, اور بعض حدیثوں میں سائد کا لفظ آیا, سائد بولتے ہیں کلائی سے لے کر کہنی تک کا جو حصہ ہے, تو اب یہاں پر بھی آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. بعض احادیث میں رکھنے کا ذکر آیا ہے, بعض احادیث میں پکڑنے کا ذکر آیا ہے, آپ ایسے سمپل رکھ بھی سکتے ہیں اور ایسے پکڑ بھی سکتے ہیں. اور چونکہ صحیح بخاری کی حدیث میں ذرا کا لفظ بھی آیا ہے, لہذا یہاں تک بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں, یہاں تک بھی, یہاں تک بھی, یہاں تک بھی, یہ تینوں طریقے صحیح ہیں, اس میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا. اب آپ نے ہاتھ باندھ لیا, نماز شروع ہونے جا رہی ہے آپ کی, سب سے پہلے آپ دعائے استفتاح پڑھیں گے جس کو عام طور سے دعائے ثنا کہا جاتا ہے. یہ دعائے ثنا کون سی دعا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 744, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر وبین القراءۃ اسکاتۃً. اللہ کے پیارے نبی جب نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے, تو اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ خاموش ہو جاتے تھے, چپ ہو جاتے تھے. اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قرات شروع کرنے کے پہلے تھوڑی دیر تک اللہ کے رسول چپ رہتے تھے. اس حدیث کو تھوڑا غور سے سنیے گا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس حدیث کو پھر سے سمجھاؤں. کیا بول رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ؟ کہ اللہ کے پیارے نبی جب نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے تھے, تو وہاں سے لے کر قرات شروع کرنے کے پہلے, سورہ فاتحہ شروع کرنے کے پہلے تک اللہ کے پیارے نبی تھوڑی دیر تک خاموش رہتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا, بے ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں, اسکات تبین تکبیر والقراء, اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قرات شروع کرنے کے پہلے آپ تھوڑی دیر تک خاموش رہتے ہیں, ما تقول, اے اللہ کے نبی, اس دوران آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا, اقول, میں یہ پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ دعا, اور کتنی پیاری دعا ہے. نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, یہ جو دعا سکھائی گئی صحیح بخاری کے اندر, یہ دعا ہے, کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ, میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے پورب اور پچھم کے بیچ میں کی ہے, مشرق اور مغرب کے بیچ میں کی ہے. مجھے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دے اے اللہ. اے اللہ, تو مجھے گناہوں سے اسی طریقے سے پاک اور صاف کر دے, کما ینقى الثوب الابيض من الدنس, جیسے سفید کپڑے پر اگر کوئی داغ لگاؤ, سفید کپڑے پر اگر داغ لگاؤ تو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے, اور جب آدمی اس کو دھوتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے, تو پوری محنت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ داغ چلا جائے, کیونکہ سفید کپڑے پر وہ داغ نظر آئے گا. اے اللہ, میں تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, اے اللہ تو مجھے بھی اسی طریقے سے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل اور کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ, تو مجھے گناہوں سے صاف کر دے, پاک کر دے, جس طریقے سے پانی سے, اولے سے اور برف سے صفائی کی جاتی ہے, اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے. یہ دعا آپ نماز کے اسٹارٹ میں, شروع میں پڑھیں گے. اگر یہ تھوڑی لمبی دعا ہے, اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اگر یہ یاد نہ ہو پائے تو ایک اور دعا ہے جو ابو داؤد شریف کتاب الصلاح حدیث نمبر 776 میں ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاۃ, اللہ کے پیارے نبی جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، اے اللہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے، اے اللہ تو بڑے بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. اب چونکہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، لہذا ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تاکہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. لیکن یہ بسم اللہ جہری نمازوں میں بھی، مغرب میں، عشاء میں اور فجر کی نمازوں میں بھی، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو سری پڑھا جائے گا، آہستہ پڑھا جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 743. حضرت انس کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین. اللہ کے پیارے نبی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ سارے کے سارے لوگ اپنی نماز کی شروعات، یعنی نماز میں قرت کرنے کی شروعات، الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے. لہذا بسم اللہ ہم پڑھیں گے، لیکن جہری نماز اگر ہوگی تو ہم آہستہ پڑھیں گے، ہماری قرت کی جو شروعات ہوگی وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوگی. اس کے بعد اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 756، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 394. حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. نبی نے یہ نہیں کہا کہ امام کی نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ مقتدی کی نہیں، نبی نے یہ نہیں کہا کہ فرض نماز، نبی نے یہ نہیں کہا کہ سنت نماز. نبی نے ایک عام بات کہی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث کو صحیح بخاری میں لاتے ہیں تو امام بخاری باب قائم کرتے ہیں. کیا باب قائم کرتے ہیں؟ باب وجوب القراءۃ للامام والمأمون فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر. یعنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اور تمام نمازوں میں، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، اور سفر میں ہو تب بھی، اور گھر پر ہو تب بھی، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو آپ بول رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ مقتدی کو بھی پڑھنا ہے؟ امام پڑھ رہا ہے کافی ہے، مقتدی کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 395 کتاب الصلاۃ، اور یہ حدیث اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر اس نے قرآن کی ماں کو نہیں پڑھا. آپ کو پتا ہے قرآن کی ماں کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے قرآن کی ماں کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. کیوں کہتے ہیں قرآن کی ماں؟ کیوں کہتے ہیں قرآن کی ماں؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، قرآن کی ماں، اس لیے کہ پورے قرآن میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر بھی ہے، آخرت کا ذکر بھی ہے، دعا بھی اس کے اندر مانگی گئی ہے، صراط مستقیم کا سوال بھی کیا گیا ہے، اللہ نے اپنے جن بندوں پر اپنا انعام کیا ہے ان بندوں کا بھی ذکر ہے، اللہ نے اپنے جن بندوں پر اپنا غضب نازل کیا ہے ان کا بھی ذکر ہے، اور اللہ نے اللہ کے جتنے بندے گمراہ ہو گئے بھٹک گئے ان کا بھی ذکر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ پورے قرآن کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی، قرآن کی ماں بھی ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس کے اندر ام القرآن کو نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، فہی خداد خداد خداد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز ادھوری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ادھوری کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ خداج کا لفظ استعمال کیا۔ عربی زبان میں جب ایک اونٹنی اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور وہ بچہ اپنے ٹائم کے پہلے ہی دنیا میں آ جاتا ہے، 9 مہینہ یا 8 مہینہ یا جتنے مہینے میں بھی اونٹنی اپنا بچہ جنتی ہے، اس کے پہلے ہی وہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے آنکھ کان ناک وغیرہ پوری طریقے سے بھی تیار بھی نہیں ہوئے تھے، وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، ایسے بچے کو عربی میں خداج بولتے ہیں۔ اور عربی میں ایسے موقع پر بولتے ہیں اخدجت الناقہ، اونٹنی نے ادھورا بچہ جنا ہے، اونٹنی نے ناقص بچہ جنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سورہ فاتحہ کے بغیر جو نماز پڑھی جائے اس کو ایک بار نہیں بلکہ 3-3 بار فرما رہے ہیں، بھیا خداج خداج خداج، آپ نے 3 بار فرمایا کہ ایسی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری۔ کیا اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کوئی اپنی نماز کی، جس کو اپنی نماز کی خیریت چاہیے وہ سورہ فاتحہ چھوڑے گا؟ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو جن لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ انا نکون وراء الامام، ٹھیک ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ بتاؤ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تب ہم کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا اقرا بها فی نفسک، تم اگر امام کے پیچھے ہو تو امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرو لیکن دل میں پڑھا کرو، آہستہ پڑھا کرو لیکن امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ دیا ہے، آدھا آدھا کر دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی ربی حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اب میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ یہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، ولی عبدی ما سالا، اور اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ان کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہاذا عبدی، دیکھو میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، ولی عبدی ما سالا، اور جو میرا بندہ مانگ رہا ہے میں اس کو ضرور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے جس انداز میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی نے بانٹ دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے اور اپنے بیچ میں بانٹ دیا, اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ سب کو پڑھنی. لیکن اب ہمارا کوئی بھائی کہے کہ نہیں جناب, ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کہے کہ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ آراف کی آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے, امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے, امام فجر کی نماز پڑھا رہا ہے, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, ہم پیچھے کیوں پڑھیں؟ اللہ نے صاف منع کر دیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیت نازل کب ہوئی, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے. یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے, مکی دور کی سورہ آراف. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, سورہ آراف کے شروع میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا سورۃ الاعراف مکی, سورہ آراف مکی ہے, اور اس کی 102 نمبر کی آیت. یہ آیت دراصل کافروں کے کی ایک بات کے جواب میں نازل ہوئی تھی. جب اللہ کے پیارے نبی مکہ کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مکہ کے کافر شور مچایا کرتے تھے. میرے نبی جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ سیٹی بجایا کرتے تھے, تالی بجایا کرتے تھے, تاکہ دوسرے لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے اور لوگ ایمان نہ لے آئیں. وہ کہا کرتے تھے, لا تسمعوا لهذا القرآن, اے لوگوں اس قرآن کو مت سنو, والغو فیہ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور شرابہ کرو, جب قرآن پڑھا جائے تو فالتو کے کام کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ تمہاری جیت ہو جائے, تاکہ تم غالب آ جاؤ. قرآن نے اسی کا جواب دیا ہے, اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے. وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو, اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. وہ کہا کرتے تھے وَالْغَوْا فِيهِ, جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ, اللہ نے فرمایا وَأَنصِتُوا, خاموشی کے ساتھ قرآن پڑھو. وہ کہا کرتے تھے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تمہاری جیت ہو جائے, تاکہ تم غالب آ جاؤ, اللہ نے جواب دیا لعلکم ترحمون, قرآن غور سے سنو چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت کا نماز کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. یہ مکے میں نازل ہوئی ہے, مکے میں ابھی جماعت سے نماز ابھی فرض بھی نہیں ہوئی ہے. جماعت سے نماز تو معراج کے ٹائم فرض ہوئی تھی, جو بالکل آخر کا دور ہے. لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق نماز سے, چلو مان لیتے ہیں. تو اس آیت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو, اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں. ہمیں قرآن پر بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پر بھی عمل کرنا ہے. تو آؤ اسی سے پوچھ لیں جس کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا ہے. ارے جس ہستی کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا ہے, اس ہستی سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہستی ہم سے یہ کہہ دے, اگر وہ ذات مقدسہ ہم سے یہ کہہ دے کہ امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ مت پڑھا کرو, ایسے پڑھا کرو لیکن امام کے پیچھے مت پڑھا کرو, تو چلو ہم مان لیں گے. آؤ اپنے نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا ہے یا نہیں کہا ہے. حدیث اٹھاؤ, ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 823, اور حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر, ہم لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کا نام بھی آ گیا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظہر کا مسئلہ ہے, عصر کا مسئلہ ہے, جہری نماز کا معاملہ ہے. ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے نبی جب قرآن کی قراءت کرنے لگے, جب نماز آپ میں آپ قرآن پڑھنے لگے, فثقلت علیہ القراء, اللہ کے نبی کے اوپر قراءت بھاری ہو گئی, پیچھے سے صحابہ کی آوازیں آنے لگی. صحابہ کی قرآن پڑھنے کی آوازیں بھی دھیرے دھیرے آنے لگی، آہستہ آہستہ آنے لگی۔ فثقلت علیہ القراء، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن کا پڑھنا دشوار ہو گیا۔ فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، جب آپ نے سلام پھیرا، آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، اے میرے صحابہ کیا تم اپنے امام کے پیچھے بھی قرأت کرتے ہو، کیا تم اپنے امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا، نعم حزن یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول، ہم آپ کے پیچھے جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ قرأت کرتے ہیں تو ہم بھی پیچھے پیچھے جلدی جلدی قرأت کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو۔ اگر میرے نبی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، اہل حدیث بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کبھی نہ پڑھتا، لیکن آگے میرے نبی نے فرمایا، لا تفعلوا، تم امام کے پیچھے قرأت مت کیا کرو، الا بام القرآن، الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو نبی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر، نبی نے بتا دیا کہ قرآن کی اس آیت کا حکم اپنی جگہ ہے اور حدیث اپنی جگہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تم کو۔ جب ہم حدیث کو اور قرآن دونوں کو سامنے رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، قرآن کے اندر کیا کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا امام کے پیچھے قرآن کو سن کر اور چپ رہ کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ اگر امام سنت کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے، ہر آیت پر ٹھہر رہا ہے اور آیت کو کھینچ کھینچ کر پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، امام خاموش ہوا، پیچھے مقتدی نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، امام نے پڑھا الرحمن الرحیم، مقتدی نے پڑھ لیا الرحمن الرحیم، امام نے پڑھا مالک یوم الدین، مقتدی نے بھی پڑھ لیا مالک یوم الدین، قرآن کو سن بھی رہا ہے اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنی دیر خاموش بھی ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے۔ بتاؤ، جس نے قرآن کی آیت پر بھی عمل کر لیا، نبی کی حدیث پر بھی عمل کر لیا، سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر اپنی نماز کو برباد بھی نہیں ہونے دیا، وہ زیادہ فائدے میں ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، یا وہ آدمی فائدے میں ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ اچھا چلو، فجر میں امام پڑھ رہا ہے تو غور سے سنو، عصر میں امام پڑھ، عشاء میں امام پڑھ رہا ہے تو غور سے سنو اور چپ رہو، مغرب میں امام پڑھ رہا ہے غور سے سنو اور چپ رہو، ظہر میں کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی، عصر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر میں بھی لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ظہر میں بھی نہیں پڑھتے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں یہ کہا ہے کہ من کان لہو امام فقراءت الامام قراءت لہو، جب تم نے کسی کو اپنا امام بنا دیا تو امام کی قرأت تمہاری قرأت، امام پڑھ رہا ہے نا، امام کا پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن پہلی بات تو وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر وہ حدیث صحیح مان بھی لی جائے تو اللہ کے نبی نے جب خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب امام جو قرأت کر رہا ہے، سورہ رحمان پڑھا رہا ہے، سورہ یاسین پڑھا رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھا رہا ہے، تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، مقتدی کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تمام آیات اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے بھی ضروری ہے، امام اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی، بہت سے لوگ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، بولے ارے بھائی یہ نماز کہاں ہے، جنازے کی نماز نماز کہاں ہے، اس میں رکوع کہاں ہے، سجدہ کہاں ہے، جنازے کی نماز تو ایک دعا ہے، لہذا اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے۔ اچھا دعا قبلہ ہی کی طرف کر کے پڑھی جاتی ہے، دعا کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، دعا ہاتھ باندھ کے کی جاتی ہے, دعا اللہ اکبر کے ذریعے شروع ہوتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ذریعے دعا ختم ہوتی ہے. جنازے کی نماز نماز ہے اور ہمیں جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, چونکہ اس میں رکوع نہیں ہے سجدہ نہیں ہے لہذا ہم رکوع اور سجدہ نہیں کرتے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے, سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے. اگر جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ ہوتا تو ایک پیغام یہ جاتا, ایک میسج یہ جاتا کہ دیکھو اسلام مردوں کے آگے سجدہ کروا رہا ہے. اللہ نے اسی لیے پوری جنازے کی نماز میں سب کچھ ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں ہے, اس میں یہ میسج ہے کہ اسلام کے اندر رکوع اور سجدہ اگر ہے تو صرف اللہ کے آگے ہے, اگر سامنے جنازہ بھی رکھا ہو تو اسلام نے وہاں پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. تو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی, اب اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ جب پوری کر لیں والضالین جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو آمین کہنا ہے. یہ آمین کہنے کا ثواب کیا ہے, آمین کہنے سے فائدہ کیا ہے, آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 780, مسلم شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 410, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. پتہ لگا امام کو بھی کہنا ہے مقتدی کو بھی کہنا ہے. اذا امن الامام, جب امام آمین کہے فامنوا تو تم بھی آمین کہو. فانه من وافق تامنه تامن الملائکہ, جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے گی غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کیا ثابت ہوا کہ آمین کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم نے آمین بولی, ہم نے آمین کہی, اگر ہماری آمین فرشتوں کی آمین, اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں, تو ہماری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا, اس حدیث میں یہ خلاصہ نہیں ہے کہ آمین زور سے بولی جائے یا آہستہ بولی جائے. جہری نماز میں, سری نماز میں تو سب لوگ آہستہ پڑھیں گے, جب سورہ فاتحہ آہستہ پڑھیں تو آمین بھی آہستہ پڑھیں گے, لیکن جہری نماز میں مغرب میں عشاء میں فجر میں ہم آمین زور سے پڑھیں یا آہستہ, آئیے اس کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں. سنن دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311, مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57, حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءت ام القرآن, اللہ کے پیارے نبی جب سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرتے تھے رفع صوتہ, تو اپنی آواز اونچی کرتے تھے وقال آمین, اور اونچی آواز میں آمین کہتے تھے. بہت سے لوگ آمین کہتے ایسا لگتا ہے کھانا وانا نہیں کھایا, اتنی آہستہ آواز نکلتی. کچھ لوگ آمین ایسی بولتے کہ بس بغل والا سنے, یہاں رفع صوتہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نبی نے آواز کو بلند کیا لہذا بلند آواز میں آمین کہی جائے. ایک اور حدیث دیکھ لیجئے, ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 932, حضرت وائل ابن حجر صحابی رسول ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وللضالین قال آمین ورفع بها صوته, جب اللہ کے پیارے نبی نماز میں وللضالین کہتے تھے تو آپ آمین بھی کہتے تھے, اور آمین کہتے وقت آپ اپنی آواز کو اونچی کر لیتے تھے. لہذا جہری نماز ہو تو آمین سب کو بلند آواز سے کہنا ہے, امام کو بھی مقتدی کو بھی. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز لمبی پڑھاتے تھے, ظہر کی نماز بھی عام طور سے آپ لمبی پڑھاتے تھے, عصر کی نماز آپ کی ظہر کے مقابلے میں ہلکی ہوتی تھی, مغرب کی نماز عصر سے بھی ہلکی ہوتی تھی, اور عشاء کی نماز مغرب کے مقابلے میں تھوڑی لمبی ہوتی تھی. یہ اللہ کے پیارے نبی کا عام طور سے طریقہ تھا, لیکن کبھی کبھی آپ نے مغرب کی نماز کو بھی لمبا پڑھایا ہے, کبھی کبھی آپ نے عصر اور ظہر کی نماز کو بھی لمبا پڑھایا ہے. تو آدمی اس معاملے میں آزاد ہے, اگر اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو دیکھا جائے تو آپ نے مختلف طریقے سے نماز کے اندر تیرت کی ہے اور سورے پڑھی ہے. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو صورت جس ترتیب سے ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. مثال کے طور پر قرآن میں پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے, پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ہے, تو لہٰذا پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق ہی پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے. اس کا الٹا نہیں کر سکتے, یعنی پہلے میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں اور دوسرے میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں, ایسا نہیں کر سکتے. یہ عام طور سے لوگوں کا ماننا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو نماز میں قرأت کرتے تھے, آپ نے کبھی کبھی ترتیب کو الٹ کے بھی پڑھا ہے, پہلی رکعت میں آپ نے کوئی سورت پڑھی ہے اور اس کے بعد دوسری رکعت میں اس کے پہلے کی کوئی سورت پڑھی ہے. لہٰذا ترتیب کو الٹا پلٹا بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. چار رکعت والی اگر نماز ہو, مثال کے طور پر ظہر, مثال کے طور پر عصر, مثال کے طور پر عشاء, چار رکعت والی نماز میں جو بعد کی دو رکعت نماز ہے اس میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھائے. دلیل, دلیل یہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, کتاب و اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا میں حدیث نمبر 827. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, ما رأیت احدا اشبع صلاۃ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلا صحابی سے زیادہ کسی کو اللہ کے نبی کی نماز سے زیادہ ملتی جلتی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور وہ فلا صحابی کیسے نماز پڑھتے تھے, وَكَانَ يُطِيلُ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ, جب وہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے تو شروع کی دو رکعت لمبی پڑھتے تھے اور بعد کی دو رکعت ہلکی پڑھتے تھے, وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ, اور ظہر کے مقابلے میں عصر ہلکی پڑھتے تھے. تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ شروع کی دو رکعت کے مقابلے میں بعد کی دو رکعت ہلکی ہوگی. اور ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 843 اگر آپ دیکھیں تو اس میں اور زیادہ وضاحت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, کنا نقرؤ فی الظہر والعصر خلف الامام, ہم لوگ امام کے پیچھے جب ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور عصر کی نماز پڑھتے تھے, پھر رکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورۃ, تو پہلی دو رکعت میں ظہر میں بھی اور عصر میں بھی پہلی دو رکعت میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورہ بھی پڑھتے تھے, وفی الاخرین بفاتحۃ الکتاب, اور بعد کی دو رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مقتدی ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر آپ ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی, اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی, سورہ ناس پڑھ لی, سورہ فلق پڑھ لی, کوئی بھی سورہ پڑھ لی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں, رکوع میں جاتے وقت بھی آپ کو رفع الیدین کرنا ہے. میں حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں بخاری اور مسلم کے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیارے نبی جب نماز شروع کرتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے, اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے تھے. مولانا تھوڑا آپ اٹھا کے دکھائیے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں, کندھے تک ہاتھ اٹھائیے, دیکھیے یہ کندھے تک ہے. بہت سے لوگوں کو بڑی جلدی رہتی ہے, بڑی کنجوسی کرتے ہیں, وہ یہیں تک اٹھا دیتے ہیں, معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو سردی لگ رہی ہے, وہ آگے انگیٹی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ اتنا اٹھاتے ہیں کہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں. تو جتنا حدیث میں بتایا گیا, بعض احادیث میں کندھے کے برابر لفظ آیا ہے, بعض احادیث میں کانوں کے برابر آیا ہے, لہذا کان کے برابر اور کندھے کے برابر دونوں اٹھایا جا سکتا ہے, نہ تو اس کے اوپر لے کے جانا چاہیے اور نہ ہی اس کے نیچے. اور رفع الیدین کرتے وقت ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ کھلی ہوئی ہوں گی, اس کو بالکل پیک نہیں کرنا ہے, کھلی ہوئی ہوں گی, یعنی جان بوجھ کے کھولنا بھی نہیں, نارمل طریقے سے رکھنا ہے اور ان کا رخ قبلہ کی طرف رکھنا. ایسے بہت سے لوگ ایسے رفع الیدین کرتے, یہ انگلیوں کا رخ کدھر ہوا, قبلہ کی طرف نہیں ہوا, وہ تو دائیں بائیں ہو گیا, تو ایسے ایسے آپ کا ہاتھ ایسے ہو. بہت سے لوگ بہت زیادہ تکلف کے ساتھ رفع الیدین, بہت زیادہ تکلف کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. آپ نارمل طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے, جیسے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو نارمل طریقے سے کھلا رکھیں گے اور اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں گے کہ آپ کے کندھے کے لیول کے برابر. تو حدیث میں پڑھ چکا ہوں, اس حدیث کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 828, حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, اے لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی نماز کو یاد رکھے ہوئے ہوں. جتنی اللہ کے رسول کی نماز مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے تمہیں یاد نہیں. اب اس کے بعد حضرت ابو ہمیں سائدی نبی کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں. رأیتہ, میں نے نبی کو دیکھا ہے, اذا کبر, جب اللہ کے پیارے نبی اللہ اکبر کہتے تھے, جعل یدیہ حذو منقبیہ حذاء منقبیہ, تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھتے تھے. وإذا رکع, اور جب اللہ کے پیارے نبی رکوع میں جاتے تھے, امکن یدیہ من رکبتیہ, تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے. ثم حصر ظهره, اور پھر آپ اپنی پیٹھ کو بالکل برابر کر دیتے تھے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ, اور جب اللہ کے پیارے نبی رکوع سے سر اٹھاتے تھے, استوا تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فُقَارٍ مَكَانَهُ, یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جاتی تھی. یعنی رکوع سے اٹھے تو ایسا نہیں کہ ٹیڑھے ہیں اور ٹیڑھے ہی سجدے میں چلے, رکوع سے اٹھے سیدھے کھڑے ہوئے, آرام سے کھڑے ہوئے, یہاں تک کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہنچ گئی. اس کے بعد فَإِذَا سَجَدَ, جب اللہ کے پیارے نبی سجدے میں جاتے تھے, وضع یدیہ, تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے, غیر مفترشن, اپنے ہاتھوں کو بچھاتے نہیں تھے. آپ نے کتے کو دیکھا ہے کتا کیسے بیٹھتا ہے, اپنے ہاتھوں کو بچھا کے بیٹھتا ہے. آپ کو بچھا کے نہیں بیٹھنا, ابھی میں حدیث پڑھ کے سناؤں گا. اللہ کے نبی نے کتے کی طرح بچھانے سے منع کیا, تو ہاتھوں کو بچھانا نہیں ہے. آپ کو اپنی ہتھیلی سجدے میں زمین پر رکھنی ہے اور باقی کیہنی وغیرہ اٹھائے رکھنی ہے, اور صرف اٹھائے نہیں رکھنی ہے, بغل سے دور بھی رکھنا ہے, بغل سے ایسے ٹچ کر کے سجدہ نہیں کرنا ہے, اس کو دور کرنا ہے. ابھی مولانا عمران صاحب کر کے بتائیں گے. ولا قابضهما, دونوں ہاتھوں کو سمیٹ کر آپ سجدہ نہیں کرتے تھے. واستقبل باطراف اصاب رجلیہ القبلہ, اور اللہ کے پیارے نبی جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلہ کی طرف کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پیر کی انگلی اگر کھڑی رہے گی تو اس کا رخ تو زمین کی طرف ہے, اب اس کو تھوڑا سا موڑیں گے جب آپ سجدہ کر رہے ہیں قبلہ کی طرف, تو آپ کے پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف سجدہ کریں گے. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ, جب اللہ کے پیارے نبی دو رکعت پڑھنے کے بعد قعدے میں بیٹھتے تھے, تشہد میں بیٹھتے تھے, اتحیات میں بیٹھتے تھے, جلس علی رجلہ الیسرا, تو اللہ کے پیارے نبی اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے تھے, یہ جو بایاں والا پیر ہے اس کے اوپر بیٹھتے تھے. ونصب الیمنا, اور داہنے پیر کو کھڑا رکھتے تھے. وإذا جلس فی الرکعت الآخرہ, اور جب اللہ کے پیارے نبی آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے, قدم رجلہ الیسرا, اللہ کے پیارے نبی اپنے بائیں پیر کو داہنے پیر کے نیچے نکال لیتے تھے. ونصب الیسرا اخرا, اور داہنے پیر کو کھڑا کر دیتے تھے. وقعد علی مقعدتہ, اور اللہ کے نبی سرین کے بل بیٹھتے تھے. چلیے مولانا پہلے آپ رکوع کر کے دکھائیے, ایسے ہی کیجیے تاکہ ادھر سے لوگ دیکھ سکیں. ایسے, ہاں ایسے ہی کیجیے. دیکھیے یہ اللہ کے رسول کے رکوع کا طریقہ تھا کہ پیٹھ جو ہے بالکل برابر ہوتی. بہت سارے لوگ بہت زیادہ پیٹھ جھکاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ پیٹھ اٹھائے رہتے ہیں, وہ طریقہ بھی غلط ہے. اور سجدے میں جاتے وقت ذرا سا آپ سجدہ کر کے دکھائیے, صحیح سجدہ کیجیے. دیکھیے یہ طریقہ سجدے کا صحیح ہے, ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور بغل سے دور بھی ہے. اب جو لوگ بچھا دیتے ہیں, بچھا کے دکھائیے, یہ بالکل بچھا دیا. خاص طور سے بہت ساری جگہوں پر عورتیں اس طریقے سے سجدہ کرتی ہیں, اور یہ مانا جاتا ہے کہ عورتوں کے پردے کے لحاظ سے یہی طریقہ بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے پردے کا لحاظ ہمیں رسول سے زیادہ ہے؟ جب ہمارے رسول نے کوئی ایک حدیث بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے عورت کو الگ سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو ہم کون ہوتے ہیں نماز کے اندر اپنا دماغ لگانے والے کہ عورت کے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بالکل گٹری بن جائے. آپ دیکھیے بہت ساری عورتوں کو کیسے وہ سجدہ کرتی ہیں. تو جیسے مرد کو سجدہ کرنا ہے ویسے عورت کو سجدہ کرنا, جہاں مرد کو ہاتھ باندھنا ہے ایسی عورت کو ہاتھ باندھنا ہے, جیسے مرد کو رکوع کرنا ہے ویسی عورت کو رکوع کرنا ہے. تو رکوع کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, اس حدیث نے کلیئر کر دیا کہ رکوع میں مضبوطی سے دونوں گھٹنوں کو آپ پکڑ لیں, آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہو, اور رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوں تو بالکل اطمینان سے کھڑے ہوں. اور ایک بات بولتا ہوں کہ رکوع اور سجدے میں اگر آپ نے لحاظ نہیں کیا, ٹیڑھا میڑھا جیسا جی چاہا رکوع اور سجدہ کر لیا, تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہو. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 791 کی یہ حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے, لا یتم الرکوع ولا السجود, نہ تو اس کا سجدہ صحیح طریقے سے ہے نہ رکوع صحیح طریقے سے. تو حضرت حذیفہ جو صحابی رسول ہیں اس آدمی کو صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ما صلیتا, تو نے نماز نہیں پڑھی, تو نے کھلواڑ کیا ہے, تو نے اٹھک بیٹھک کی ہے, تو نے کثرت کی ہے, ما صلیتا, تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. ولو متا, فرمایا ولو متا, متا علی غیر الفطرۃ التی فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہا, اگر تم اسی حال میں مر گئے تو تم اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے جس فطرت کے اوپر اور جس طریقے کے اوپر اللہ نے پیدا کیا تھا اس طریقے کے خلاف تمہاری موت ہوگی. میرے بھائیوں, زندگی میں جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں کم سے کم اتنی نمازیں تو ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوتی ہیں. نبی کا رکوع تو ایسا ہوتا تھا, آپ کی پیٹھ ایسی ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ پانی کا برتن رکھا جائے تو پانی کا برتن ٹھہر جائے وہ نہ گرے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں, ابن ماجہ شریف اقامت الصلاۃ حدیث نمبر 872, حضرت وابصہ ابن معبد کہتے ہیں رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي, میں نے اللہ کے پیارے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, فکان اذا رکع, جب اللہ کے نبی رکوع کرتے تھے طوا ظہرہ, تو اپنی پیٹھ کو بالکل برابر رکھتے تھے, حتی لو صب علیہ الماء, اگر اللہ کے پیارے نبی کی پیٹھ کے اوپر پانی بہا دیا جائے, میں نے برتن کا نام لے لیا, حدیث میں تو برتن بھی نہیں آیا, پانی بہا دیا جائے, اگر میرے نبی کی پیٹھ کے اوپر پانی بہا دیا جائے لستقر, تو پانی ٹھہر جائے, پانی نیچے نہ گرے. پانی کب نیچے نہیں گرے گا؟ جب پیٹھ بالکل سیدھی ہوگی, ٹیڑھی ہوگی تو فوراً گر جائے گا. لہذا رکوع کا یہ طریقہ یاد رکھیے اور اسی طریقے کے مطابق آپ رکوع کریں. رکوع میں ہم کون سی دعا پڑھیں؟ سب سے آسان دعا اور سب سے چھوٹی دعا سبحان ربی العظیم. اس دعا کا ثبوت کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 479. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی بیمار تھے, آپ کا آخری وقت تھا, کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استارہ, اللہ کے پیارے نبی نے پردہ ہٹایا, والناس صفوف خلف ابی بکر, صحابہ کرام حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے پیارے نبی نے یہ منظر دیکھا اور آپ نے فرمایا انہ لم یبق من مبشرات النبوہ الا الرؤیا الصالحہ, اب دنیا میں نبوت کی کوئی بشارت باقی نہیں بچی ہے, میں آخری نبی ہوں, اب دنیا میں نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ نبوت کی کوئی بشارت آئے گی. پتہ یہ چلا کہ بعد میں جتنے جھوٹے مکار نبی پیدا ہوئے ان سب کی تردید کر دی میرے پیارے نبی نے. ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کا جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا جو کہا کرتا تھا کہ مجھے یہ بشارت ملی وہ بشارت ملی. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ نبوت کی تمام بشارتیں دنیا سے اب ختم ہو گئیں الا الرؤیا الصالحہ, لیکن ایک چیز باقی بچی ہے, کبھی کبھی سچا خواب ایک مومن کو ضرور نظر آئے گا. یراہ المسلم, ایک مسلمان کو کبھی کبھی خواب میں جو نظر آئے گا وہ سچ سچ ہو جائے گا, سچا خواب ایک مسلمان کو نظر آ سکتا ہے. یہ نبوت کی ایک بشارت ہے جو دنیا میں باقی رہے گی. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا وانی نہیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا, اے لوگوں مجھے رکوع کے اندر قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, مجھے سجدے کے اندر قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. رکوع میں قرآن پڑھنا منع ہے, سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے,
فَأَمَّا الرُّكُوعَ جب تم رکوع کیا کرو فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ تو تم رکوع کے اندر اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کرو اپنے رب کی عظمت کے گن گایا کرو اور جب ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو ہم اور کچھ نہیں کرتے اپنے رب کی عظمت ہی بیان کرتے ہیں وَأَمَّا السُّجُودَ اور جب سجدہ کیا کرو فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَا تو دعا کرنے میں محنت کیا کرو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو فَقَمِنُنْ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ اس لیے کہ سجدے کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے تو پیارے نبی کی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رکوع کے اندر ہمیں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور بھی دعائیں ہیں آپ نماز کے طریقے کے متعلق کوئی کتاب اٹھا لیں سبحون قدوس رب الملائکہ یہ دعا بھی ثابت ہے اور بھی دعائیں ہیں لیکن یہ آسان ہے سب کو یاد ہے اس کو پڑھنے کافی ہے رکوع سے اب اٹھنا ہے آپ کو اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرنا ہے میں حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں اب رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 795 حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمی اللہ لمن حمیدہ اللہ کے پیارے نبی جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد اللہ کے پیارے نبی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہتے تھے اور وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع واذا رفع راسو اللہ کے نبی جب رکوع میں جانے لگتے تھے تب بھی اللہ اکبر کہتے تھے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اور جب آپ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تب بھی آپ اللہ اکبر کہتے تھے وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ اور جب دو سجدہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ اٹھتے تھے تب بھی آپ اللہ اکبر کہتے تھے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ربنا اللہم ربنا ولک الحمد ہم کو پڑھنا چاہیے اس میں اللہم ربنا ولک الحمد ہے کچھ حدیثوں میں صرف ربنا ولک الحمد ہے اور کچھ حدیثوں میں اور تھوڑا سا لمبا ہے آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 799 حضرت رفاعہ ابن رافع کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اچانک جب آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ کے پیچھے ایک آدمی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہا اس کا مطلب کیا ہوا اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے حمدا ایسی تعریف کثیرا جو بہت زیادہ ہے طیبا جو بالکل پاک صاف ہے مبارکا فی جس کے اندر برکت دے دی گئی ہے حضرت رفاع کہتے ہیں کہ نبی نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا پیچھے ایک آدمی نے کہا انہوں نے خود کہا تھا اپنا نام نہیں لے رہے ارے ایک آدمی نے کہا جب نبی نے سلام پھیرا قال من المتکلم جب میں نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تھا تو پیچھے کس نے یہ بات کہی تھی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی تو حضرت رفاع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے ہی کہا ہے تو اللہ کے پیارے نبی نے جواب دیا رأیت بضعۃً وثلاثین ملکاً یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے وہ سب دوڑے وہ سب جلدی سے دوڑے کہ اس آدمی کی نیکی کا ثواب ان میں سے کون پہلے لکھے گا یعنی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ 30 فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ کون پہلے ثواب لکھے گا لہذا صرف ربنا ولک الحمد پڑھیں تو کام چل جائے گا لیکن پورا پڑھ لو جب ثواب مل رہا ہے تو میرے بھائیوں جب اللہ تعالیٰ بانٹ رہا ہے تو ہمیں لینے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پورا آپ پڑھیں اب اس کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے سجدہ کرنے کی دلیل کیا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم لعلکم تفلحون سورہ حج کی آیت ہے اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو تم سجدہ کیا کرو اور بھلائی کے کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پورے قرآن میں کہیں رکوع کا ذکر ہے کہیں سجدے کا ذکر ہے کہیں قیام کا ذکر ہے
اگر انسان حدیث کو چھوڑ دے تو مجھے بتاؤ نماز کیسے پڑھے گا. یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں کو لے کر چلنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر مسئلے پر حدیث پڑھ رہا ہوں اور صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ حدیثیں سن کر آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی, کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں. تو سجدہ کرنا ہے. اب سجدہ کیسے کرنا ہے آئیے طریقہ دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 812, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعت اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ سات اعضا پر کروں, سات ہڈیوں پر کروں. سجدے کی حالت میں کم سے کم سات ہڈیاں زمین کے اوپر رہیں. علل جبہ, ماتھے کے اوپر سجدہ کروں, ماتھا میرا زمین پر رہے. اور ماتھا کہنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا, یعنی ماتھے کے اندر ناک بھی شامل ہے. ناک اٹھی رہے گی تو سجدہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا. ماتھے کے ساتھ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کا بھی زمین پر رہنا ضروری ہے. والیدین, اور دونوں ہاتھوں کا بھی زمین پر رہنا ضروری ہے. والرکبتین, اور دونوں گھٹنوں کا بھی زمین پر رہنا ضروری ہے. واطراف القدمین, اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا, دونوں پیروں کی ہتھیلیوں کا بھی زمین پر رہنا ضروری ہے. ولا نفت الثياب, اور سجدے کی حالت میں کپڑا وپڑا سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے. سجدے کی حالت میں کپڑا وغیرہ آپ کا اگر زمین پر گر رہا ہے تو اس کو سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے. ولا الشعر, اور بال, اگر آپ کا بال, آپ کا زمین, بڑے بڑے بال ہیں, ہیرو ٹائپ کے بال ہیں اور زمین پر گر رہے ہیں تو بالوں کو سمیٹنے سے منع کریں. اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ننگے سر بھی نماز پڑھی جائے. جب ٹوپی لگائے رہیں گے تو بالوں کے تو سمیٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں. نبی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال سجدے میں جانے کے ٹائم پہلے آپ اپنے ہاتھ زمین پر رکھیں گے یا پہلے پیر رکھیں گے؟ آئیے اس مسئلے کو بھی حل کر لیتے ہیں. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 840, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سجد احدکم, جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے, فلا یبرک کما یبرک البعیر, تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. کبھی اونٹ کو دیکھیے کیسے بیٹھتا ہے. اونٹ پہلے اپنا گھٹنا رکھتا ہے. نبی نے کہا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ, اپنے گھٹنوں کے پہلے اپنا ہاتھ رکھو. ملتے کر کے دیکھا دیجیے, پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھو اور اس کے بعد دیکھیے یہ پہلے ہاتھ جا رہا ہے اس کے بعد گھٹنا جا رہا ہے. غلط طریقہ بھی کر کے دیکھا دیجیے, جو اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے یہ پہلے گھٹنا گیا, اب ہاتھ گیا. تو نبی نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھو اور گھٹنے کو بعد رکھو. اور ابھی مولانا نے سجدہ کر کے جو دکھایا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ پھیلا ہوا تھا, وہ بغل سے چپکا ہوا نہیں تھا, پھیلا ہوا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 822, اور حدیث کے راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تجلو فی السجود, اطمینان سے سجدہ کیا کرو, اعتدال کے ساتھ سجدہ کیا کرو. ولا یم بسے تو احدکم ذراعیہ بساط القلب, اور تم میں سے کوئی آدمی سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے. جو بچھانے سے منع کیا گیا, میں نے کہا نا کہ عورتیں بچھا کے پڑھتی ہیں, وہ غلط ہے. نبی نے منع کیا, بخاری کی روایت. نبی نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کو منع کر رہا ہوں عورتیں بچھا سکتی. تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھانا نہیں ہے, اٹھا کے سجدہ کرنا ہے. اچھا, بغل سے اپنے دونوں ہاتھوں کو دور رکھنا ہے, اور اتنا دور رکھنا ہے کہ بکری کا بچہ بھی بیچ میں سے گزرنا چاہے تو گزر جائے. آئیے اس کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 496, حضرت میمونہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدہ, اللہ کے پیارے نبی جب سجدہ کرتے تھے, لو شاءت بہمت ان تمر بین یدیہ لمرت, تو اللہ کے نبی کے آگے سے اگر بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہے تو اتنی جگہ ہوتی تھی کہ گزر جائے, اتنی جگہ. جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو شاید اتنی جگہ نہ بن پائے, لیکن آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اچھا خاصا اپنے بغل سے اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھیں. سجدہ آپ نے کر لیا, سجدے میں جو دعا پڑھنی ہے سب کو یاد ہے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ سبحان ربی العلیٰ. اس کے علاوہ بھی ہے سبحان قدوس رب الملائکہ, وہ دعائیں آپ نماز کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. اب آپ سجدے سے اٹھے, اب آپ کو دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی بیٹھنا ہے اور اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ جتنی دیر میں آپ یہ دعا پڑھ لیں. کون سی دعا پڑھ لیں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 850, علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. صرف نماز کے اندر جتنی دعائیں کی جاتی ہیں اگر اتنی دعاؤں کو یاد کر کے قاعدے سے پڑھ لو تو کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہے, سب کچھ مانگ لیا گیا. اے اللہ میری بخشش فرما, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, وارحمنی میرے اوپر رحم فرما, واہدنی مجھے ہدایت دے دے, وعافنی مجھے عافیت دے دے آرام دے دے, ورزقنی مجھے روزی دے دے, سب کچھ مانگ دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اتنی دیر بیٹھے گا نا, اور جتنی ٹرین چھوٹ رہی ہوگی وہ سجدے سے اٹھے گا تو کھٹ سے دوسرا سجدے سے دوسرے میں چلا جائے گا. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی ٹرین چھوٹ رہی ہوتی ہے, ایک سجدہ وہ کر کے اٹھے ہیں, ابھی آپ اللہم اغفر لی وارحمنی بھی آپ کا پورا نہیں ہوا, اتنے میں کھٹ سے دوسرے سجدے میں چلے جائیں. تو یہ سنت کے خلاف ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. بلکہ اللہ کے نبی کا تو طریقہ یہ تھا کہ آپ کا رکوع, آپ کا سجدہ اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے بیچ کا بیٹھنا تقریباً برابر برابر ہوتا. جتنی دیر میں رکوع کرتے تھے اتنی ہی دیر رکوع کے بعد کھڑے رہتے تھے, اتنی دیر سجدہ کرتے تھے اتنی ہی دیر تقریباً سجدے کے بیچ میں بھی بیٹھتے تھے عام طور پہ. آئیے اس کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 792, حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں كان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده وبین السجدتین وإلا رفع رأسه من الرکوع ما صلى القيام والقعود قریبا من الصلاة. اللہ کے نبی کا رکوع, اللہ کے پیارے نبی کا سجدہ, اور اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنا, رکوع سے اٹھنا اور دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا تقریباً سب برابر برابر ہوتا تھا. لہذا رکوع کے دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی آرام سے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک رکعت آپ نے پڑھ لی, اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو فوراً کھڑے ہو جائیں گے یا تھوڑی دیر بیٹھیں گے؟ دوسرے سجدے سے آپ اٹھے تو فوراً سیدھے کھڑے ہو جائیں گے یا تھوڑی دیر بیٹھیں گے؟ آئیے اس مسئلے کو بھی حدیث کی روشنی میں حل کر لیتے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 823, حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, فإذا کان فی وتر من صلاته, اللہ کے پیارے نبی جب تاک رکعت میں ہوتے تھے یعنی ایک رکعت پڑھ کے بیٹھے تین رکعت پڑھ کے بیٹھے, لم ينحس تو سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے, ایک رکعت پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے, تین رکعت پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے, لم ينحس سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے, حتی ینتوی قائما, یہاں تک کہ آرام سے بیٹھ نہ لیں. پتہ یہ چلا کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کھڑے ہو, یہ نہیں کہ پانچ منٹ تک بیٹھے رہیں, آپ اطمینان سے بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے. لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے سجدے سے اٹھے سیدھے کھڑے ہو, غلط ہے یہ نبی کے طریقے کے خلاف. اس کے بعد اسی طریقے کے مطابق آپ کو دو رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت پڑھنا ہے, تین رکعت والی نماز ہے تو تین رکعت پڑھنا ہے, چار رکعت والی نماز ہے تو چار رکعت پڑھنا ہے. اگر دو رکعت والی نماز ہے تو دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے, چار رکعت والی نماز ہے تب بھی آپ تشہد میں بیٹھیں گے اور التحیات پڑھنے کے بعد آپ اٹھ جائیں گے. سوال یہ ہے کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ کیسے بیٹھیں گے؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کتاب المساجد
وہ مواضع الصلاہ حدیث نمبر 579. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ, اللہ کے نبی جب نماز میں بیٹھا کرتے تھے, جعل قدمہ الیسرا بین فخذہ وساقہ, تو اللہ کے نبی اپنے بائیں پیر کو اپنی ران اور پڈلی کے بیچ میں رکھتے تھے. بائیں پیر کو جب آپ موڑیں گے, بائیں پیر کو آپ جب موڑیں گے تو داہنے پیر کی ران اور پڈلی کے بیچ میں وہ آئے گا, ہے نا, جو آپ دو رکعت پر بیٹھیں گے. وفرج قدمہ الیمنا, اور اللہ کے نبی جب دو رکعت پڑھ کر بیٹھتے تھے تو اپنے داہنے پیر کو بچھا لیتے تھے. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ, اور اپنے داہنے ہاتھ کو داہنی ران پر رکھتے تھے. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ, اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. مولانا کر کے دکھا دیجیے, پہلے پیچھے بیٹھیے آپ دو رکعت میں جیسے بیٹھتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے یہ بایاں پیر ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں تک آ گیا ہے, پڈلی تک آ گیا, اور یہ داہنا والا پیر کھڑا ہے. یہ طریقہ کب ادا کیا جائے گا؟ جب دو رکعت پڑھ کر آپ بیٹھیں. تین رکعت والی یا چار رکعت والی نماز ہے اور آپ دو رکعت پڑھ کر بیٹھیں تب اس طریقے سے آپ بیٹھیں. لیکن اگر آپ نماز کی آخری رکعت میں ہیں تو میں وہ حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ اس میں پھر آپ تورک کریں گے. تورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے نکالیں گے اور سورین کے بل بیٹھیں گے. بیٹھ کے دکھا دیں, ارے ادھر بیٹھیے نا, نظر ہے یہ. شرمائیے بس بھائی, نماز کا طریقہ بتانا ہے. دیکھیے یہ طریقہ ہے, ان کا بایاں پیر ادھر انہوں نے نکال لیا, داہنے پیر کو کھڑا کر دیا اور سورین کے بل بیٹھ گئے. یہ نماز کے آخری قعدے میں, چاہے وہ دو رکعت والی نماز ہو, چاہے وہ تین رکعت والی نماز ہو, چاہے وہ چار رکعت والی نماز ہو, اس میں آپ کو ایسے بیٹھنا ہے. ابھی حدیث میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا. یہ اشارہ کب کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, اس میں بڑا اختلاف ہے. اب کوئی اشہد اللہ پر اٹھا رہا ہے اور الا اللہ پر گرا رہا ہے, کوئی اتحیات سے جو شروع کر رہا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اشارے پر اشارہ کیے چلے جا رہا ہے, کوئی حرکت دے رہا ہے اتنی تیز حرکت دے رہا ہے معلوم ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر چلا رہا ہے. تو یہ حرکت کتنی دینی ہے اور دینی ہے کیا نہیں دینی ہے, آئیے حدیث روشنی میں دیکھتے ہیں. نسائی شریف کتاب الافتتاح حدیث نمبر 889, حدیث کے راوی اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی حضرت وائل ابن حجر ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے من میں کہا لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ, آج میں دیکھوں گا کہ اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے. صحابہ کو شوق تھا کہ ہم دیکھیں کہ نبی کی نماز کیسی, کہیں ایسا تو نہیں کہ دیکھا دیکھیں ہم سے نماز غلط ادا ہو رہی ہے. صحابہ کو شوق تھا, وہ نبی کی نماز پر غور کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے نبی کی نماز کا طریقہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, لیکن ہمارے اندر یہ شوق اور لگن ہے ہی نہیں کہ ہم پتہ کریں کہ نبی کی نماز کا طریقہ کیا. صحابی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے من میں سوچا لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, آج میں دیکھوں گا کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے ہیں. فنظر کوئی نہیں, میں نے دیکھا. فقام, اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فکبر, آپ نے اللہ اکبر کہا. ورفع یدیہ, اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. حتی حاضت اذنیہ, اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھایا. ثم وضع یده الیمنی علی کفہ الیسری, پھر آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی پر رکھا. ورس یہ وسائل, اور صرف ہتھیلی پر نہیں رکھا, کلائی پر بھی رکھا, اور کلائی کے بعد یعنی ایسے طریقے سے رکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کا تھوڑا سا حصہ آپ کی ہتھیلی پر بھی آ گیا, تھوڑا سا کلائی پر بھی آ گیا, تھوڑا سا باقی حصے پر بھی آ گیا. فلما اراد ان یرکع, جب اللہ کے نبی نے رکوع کا ارادہ کیا, رفع یدیہ مثلہا, تو اسی طرح پھر رفع الیدین کیا. ووضع يديه على ركبتيه, اور آپ نے رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنے پر رکھا. ثم لما رفع رأسه, پھر آپ نے جب رکوع سے سر اٹھایا, رفع يديه مثلها, پھر آپ نے اسی طرح رفع یدین کیا, دونوں ہاتھ اٹھایا. ثم سجد, پھر آپ نے سجدہ کیا. فجعل كفيه بحذائل اذنيه, اور سجدے میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا. بہت سے لوگ بہت پیچھے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے.
بہت آگے رکھ کے کرتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. آپ کے ہاتھ سجدے میں آپ کے کانوں کے لیول کے برابر ہونے چاہیے. ثم قعد, پھر اللہ کے نبی بیٹھ گئے. وسطرف رجلہ الیسرا, آپ نے اپنا بایاں پیر بچھایا. ووضع کفہ الیسرا علی فخذہ الیسرا, اور آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھا. وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنا, اور آپ نے اپنی دونوں اپنی داہنی کہونی کو اپنے داہنے ہاتھ پر رکھا. ایسے کیوں نہیں رکھا, اس کو ایسے رکھا اور اس کو ایسے رکھا. ثم قبض اثنتین من اصابعہ, پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں سے حلقہ بنایا. ایسے حلقہ بنایا. ثم رفع اصبعہ, پھر آپ نے اپنی انگلی اٹھائی. کہاں اٹھائی یہ نہیں کہا, تشہد میں بیٹھے انگلی اٹھائی. فرأیتہ, اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کو جو حرکہ حرکت دی, اپنی انگلی کو حرکت دی, اور حرکت کا مقصد کیا تھا, یدعو بہا, اللہ کے پیارے نبی اپنی انگلی کی حرکت سے دعا کر رہے تھے, یعنی اس انگلی کے ذریعے آپ دعا کر رہے. تو حدیث سے ایک بات یہ ثابت ہوئی, پہلی والی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اشارہ کرتے تھے, اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حرکت دیتے تھے. اور جب حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں سے کہاں تک اشارہ کرتے تھے اور کہاں سے کہاں تک حرکت دیتے تھے, تو التحیات للہ سے لے کر اور سلام پھیرنے تک آپ کو اشارہ بھی کرنا ہے, حرکت بھی دینا ہے. لیکن حرکت کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا ہے, یدعو بہا, دعا کرتے تھے. تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یدعو بہا کے ذریعے یہ دلیل پکڑی ہے, یہ استدلال کیا ہے کہ جب دعا آئے تب حرکت ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکا ایھا النبی, نبی کے اوپر سلام پڑھا جا رہا ہے, دعا کی جا رہی ہے, حرکت دے دو. والسلام علینا, ہمارے اوپر بھی سلام ہو, حرکت دے دو. وعلى عباد اللہ الصالحین, اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو, حرکت دے دو. یہ سب دعا ہے. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ دعا نہیں, حرکت نہیں دینا. اللہم صلی علی محمد, حرکت دے دو. اللہم بارک علی محمد, حرکت دے دو. اس کے بعد جتنی دعائیں آئیں دعاؤں کے اوپر حرکت دو. یہ علامہ ابن عثیمین نے اس حدیث کی روشنی میں یہ استدلال کیا ہے, اور مجھے ان کا یہ استدلال بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے. لہذا ہم جب اپنی انگلی کو حرکت دیں تو اسی طریقے سے حرکت دیں. اور یہ جو ہم لوگ حرکت دیتے ہیں نا, یہ شیطان کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے. یہ انگلی کو حرکت دینا شیطان کے اوپر بڑا بھاری گزرتا ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5964, اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز میں بیٹھا کرتے تھے, وضع یدیہ علی رکبتیہ, تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے. واشار باصبعہ, اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. واتبعہا بصرہ, اور جب انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو آپ کی نگاہیں بھی انگلی کی طرف ہوتی تھی. پتہ یہ لگا کہ التحیات پڑھتے وقت آدمی جب انگلی سے اشارہ کرے تو اس کی نظریں بھی انگلی کی طرف ہونی چاہیے. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لہی اشد علی الشیطان من الحدید, یعنی یہ جو انگلی ہے, یہ جو شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں, اس انگلی سے جب ہم حرکت دیتے ہیں تو شیطان کے اوپر لوہے سے زیادہ بھاری ہے, لوہے سے زیادہ بھاری ہے یہ حرکت. اب اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اس کی انگلی کے نیچے شیطان بیٹھا ہے اور اس کو کھٹاکٹ مار رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ہمیں حرکت جو ہے بہت زیادہ نہیں دینی ہے, جہاں دعائیں ہو وہیں دینی ہیں. اور یہ ایک اشارہ ہے, یہ ایک اشارہ ہے, اس کے ذریعے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ مت سمجھیے کہ وہاں پر بیٹھا اور شیطان کو ہم تکلیف دے رہے ہیں اور اس کو لوہے سے زیادہ اس کو چوٹ لگ رہی ہے. جیسے وہاں مکے میں لوگ کنکر مارنے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ سامنے سچ مچ کا شیطان ہے, تو جوتا اتارو مارو, چپل اتارو مارو, وہ مناسب نہیں ہے. جہاں جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے. اب اس کے بعد ہمیں التحیات پڑھنی ہے. یہ التحیات بھی ہمیں نبی نے ہی سکھائی, ہم اپنے من سے نہیں پڑھتے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں, صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 402. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو تو ہم نماز میں کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ کے اوپر سلام ہو، السلام علی فلاں، فلاں کے اوپر سلام ہو. تو ایک دن اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے فرمایا ان اللہ ہو السلام، اللہ کے اوپر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں 99 ناموں میں ایک نام سلام ہے کہ نہیں، بولیے. اسی لیے تو لوگ اپنے بچے کا نام عبدالسلام رکھتے ہیں. اور قرآن میں بھی سلام آیا ہے، کیسے وہ آیت؟ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن، ہے نا، 28 پارے. تو اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، لہذا اللہ کے اوپر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نبی نے سلام پڑھنے کا طریقہ بتایا. فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں بیٹھے، فَيَقُولْ، تو ایسے پڑھے، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا مطلب ہوا؟ تمام طرح کی زبانی عبادتیں، تمام طرح کی بدنی عبادتیں، تمام طرح کی مالی عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اے نبی، آپ کے اوپر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں، اور ہمارے اوپر بھی سلام ہو، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، تم ایسے پڑھو گے تو اللہ کے جتنے نیک بندے دنیا میں ہیں سب کے اوپر سلام ہو گیا. اب الگ سے فلاں کے اوپر سلام ہو، فلاں کے اوپر سلام ہو، فلاں کے اوپر سلام ہو، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے اس کو پڑھ لیا تو اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب کے اوپر سلام ہو گیا. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنا ہے. اچھا، اگر کوئی التحیات پڑھنا بھول جائے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد اور دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ التحیات میں بیٹھے وہ کھڑا ہو جائے، تو ایسے آدمی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. میرے نبی نماز میں بھولے بھی ہیں، اور میرے نبی نے اس بھول چوک کو کیسے پورا کیا ہے وہ بھی حدیث کے اندر بتایا گیا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1230. عبداللہ ابن بجینہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے، اور آپ کو بیٹھنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، یعنی دو رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے بیٹھنا تھا آپ کو، آپ کھڑے ہو گئے. فلما تم صلاته، جب اللہ کے نبی نے اپنی نماز پوری کر لی، سجد سجدتین، آپ نے دو سجدے کیے، دو سجدے کیے. اس سجدے کا نام کسی کو معلوم ہے؟ سجدے سہو. سہو کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا، یہ بھول گئے اس لیے یہ سجدہ کیا جا رہا ہے. تو دو سجدے کیے آپ نے، فکبر فی کل سجدتین، اور ہر سجدے میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا. وہو جالس قبل ان یسلم، اور سلام پھیرنے کے پہلے بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدہ کیا. وسجدہم الناس معہ، اور آپ کے پیچھے پیچھے سارے صحابہ نے بھی سجدہ کیا. مکان ما نسی من الجلوس، اور جو دو رکعت پڑھ کر بیٹھنا آپ بھول گئے تھے اسی کی جگہ آپ نے یہ سجدہ کیا. پتہ یہ چلا کہ اگر تین چار رکعت والی نماز ہے یا تین رکعت والی نماز ہے، اگر پہلا تشہد آپ پڑھنا بھول گئے، پہلے قعدے میں بیٹھنا بھول گئے، تو نماز آپ کی ہو جائے گی، سجدہ سہو کر لیں گے آپ، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. بات کلیئر ہو گئی؟ اب اس کے بعد درود شریف پڑھیں. اگر درود نہ پڑھیں کوئی حرج ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا حرج ہے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3477، حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے دیکھا. ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا، فلم یصلی علی النبی، اس نے درود شریف نہیں پڑھا. تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اجل ہذا، دیکھو اس کو کتنی جلدی پڑھی، اس کو کتنی جلدی پڑھی ہے کہ میرے اوپر درود بھی نہیں پڑھا اور دعا کر کے چلا گیا. ثم دعاہ، پھر اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور کہا اذا صلى احدكم، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے، فلیبدا بتحمید اللہ والثناء علیہ،
تو پہلے التحیات کے ذریعے اللہ کی تعریف اور توصیف کر لیں, اللہ کی تعریف بیان کریں, یعنی التحیات میں تمام اللہ کی تعریف ہے, التحیات للہ والصلوات والسلام, تو پہلے اللہ کی تعریف کریں, ثم یصلی علی النبی, اور پھر اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجے, ثم یدعو بما شاء, اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی ہم دعا مانگنے کے معاملے میں آزاد ہیں. درود شریف پڑھ لیا, درود شریف کے بعد جو چاہے دعا مانگے, لیکن عربی ہی میں دعا مانگے, اردو میں دعا نہ مانگے, نماز کے اندر کوئی چیز اردو میں نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ تو درود پڑھنا ہے. اب درود کون سا پڑھنا ہے؟ یہاں تو ہر گلی ہر چوراہے پر الگ درود ہے. لکھی درود تو کروڑی درود, درود تاج, درود گنج العرش, ایسے ایسے درود ہیں کہ جن کے ناموں سے پتہ لگتا ہے کہ انڈیا ہی میں تیار ہوئے. تو درود کون سا پڑھیں؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3370, صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 406. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت کعب ابن اجرا سے ہوئی, جو صحابی رسول ہیں. تو حضرت کعب ابن اجرا نے کہا, الا اهدی لک هدیتا, کیا میں تمہیں کوئی گفٹ نہ دے دوں, کوئی تحفہ نہ دے دوں؟ سمعت حمی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. پتہ یہ چلا کہ صحابہ نبی کی حدیثوں کو گفٹ سمجھتے تھے کہ کہیں سے ملے تو ہم لے. اللہ, صحابی رسول کہہ رہے ہیں تابعی سے کہ میرے پاس نبی کی ایک حدیث ہے, میں بطور گفٹ, بطور ہدیہ تمہیں نہ دے دوں. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا کہ کیوں نہیں, کیوں نہیں, بالکل دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت, اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر اور آپ کے گھر والوں کے اوپر درود کیسے پڑھیں ہم لوگ؟ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ, اس لیے کہ سلام کیسے پڑھنا ہے وہ تو اللہ نے سکھا دیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات کے ذریعے ہم سلام تو پڑھ لیتے ہیں, درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درود ایسے پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر دو چار اور بھی درود کے الفاظ ہیں, آپ ان کو بھی یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ سب سے بہتر ہے. اس کا نام درود ابراہیمی ہے, اور خود اس درود کے اوپر اگر تقریر کی جائے تو ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے, اس درود کی فضیلت کے اوپر, اور اس درود کے اندر کیوں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا اور ان کی آل و اولاد کا کیوں نام آیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ درود اللہ کے نبی نے سکھایا. درود شریف پڑھنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا, دعا پڑھنے کے معاملے میں آپ آزاد ہیں. بہت ساری دعائیں اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہیں, دو چار دعائیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بخاری شریف کتاب الاذان حدیث نمبر 834, حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی, علمنی دعا ان ادعو بہ فی صلاتی, مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو, اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أي الله, میں نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, میرے اوپر رحم فرما, بے شک تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا. ایک دعا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں, اور ایک اور دعا ہے جو صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 832 میں ہے, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے, اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات, اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. جب نبی نے یہ دعا سکھائی, ایک صحابی نے کہا کہ ما اکثر ما تستعیذ من الغرم, اے اللہ کے نبی یہ قرض سے اتنی زیادہ, من المغرم, من المغرم, یہ قرض سے آپ اتنی زیادہ دعائیں کیوں مانگتے؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی نے فرمایا ان الرجل اذا غرم,
جب انسان قرضدار ہو جاتا ہے فحدث فكذب, تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بہت بولتا ہے. قرضدار ہے, قرضہ وصولنے والا آیا, ارے بھائی کب دو گے, اگلے ہفتے ضرور دے دوں گا, مہینے گزر جاتے وہ نہیں دے پاتا, تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف, اور قرضدار آدمی وعدہ کر کے وعدہ خلافی بہت کرتا ہے. تو جہاں تک کوشش ہو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرض سے اپنی نجات رکھے, یہ قرض بڑی خراب چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی ہر نماز میں قرض سے دعا مانگا کرتے, قرض سے پناہ مانگتے. اب اس کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کی دلیل کیا ہے, سلام پھیرے ہی کیوں, اس کی دلیل کیا ہے, دلیل دیکھیے ترمذی شریف کتاب الطہارہ حدیث نمبر 3, ترمذی کی تیسری حدیث. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مفتاح السلام الطہور, نماز کی چابی وضو ہے. تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے, نماز کھولنے کے لیے وضو چاہیے, وضو نہیں کریں گے نماز نہیں ہوتی. تو نماز کی چابی وضو ہے. وتحریمها التکبیر, اور نماز کو نماز کے اندر داخل ہونے والی چیز اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہی تو آپ نماز میں انٹری کرتے ہیں. وتحلیلها التسلیم, اور نماز کو کھولنے والی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا, آپ نے سلام پھیر لیا, آپ نماز سے کھل گئے. نماز میں جتنی پابندی تھی, بات نہیں کر سکتے تھے, بول نہیں سکتے تھے, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے تھے, ساری پابندی ختم. تو لہٰذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر آپ سلام پھیر لیں, سلام آپ نے پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ پہلا کام, اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ قبلہ ہی کی طرف اپنا چہرہ نہ کیے رہے, پہلے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیں. اس کی دلیل صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 845. حضرت سمورہ ابن جندب کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جب نماز پڑھاتے تھے اقبل علینا بوجہی, تو نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ ہماری طرف کر لیتے تھے. اس کے بعد آواز بلند اللہ اکبر ہر آدمی ادا کرے. اس کی دلیل صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 842. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تھے تو اللہ اکبر کی آواز کے ذریعے ہم پہچان لیتے تھے کہ ہاں نبی کی نماز ختم ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ اللہ اکبر با آواز بلند کہا جائے. اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا جائے, اور اس کے بعد ایک دعا بتائیے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 591. حضرت صوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جب سلام پھیر لیتے تھے تو 3 بار استغفار پڑھتے تھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور اس کے بعد آپ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی دعا ہے, اس کو بھی یاد کریے, بڑی پیاری دعا ہے. ابو داؤد شریف کتاب الصلاح حدیث نمبر 1522. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں, میں تیرا شکر کروں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے. یہ وصیت کی تھی اللہ کے پیارے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل کو, اور حضرت معاذ ابن جبل سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت ثنا بوہی, ایک راوی ہیں. حضرت ثنا بوہی کو وصیت کی حضرت معاذ ابن جبل نے, اور حضرت ثنا بوہی نے اس کی وصیت اپنے بعد والے راوی حضرت ابو عبد الرحمن کو. یہ محدثین کا طریقہ تھا کہ نبی نے صحابی کو جو بات سمجھائی, صحابی نے تابعی کو وہی بات سمجھائی, پھر تابعی نے تبع تابعی کو وہی بات سمجھائی. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی دعا اور ہے, وہ بھی پڑھ لیا کریں. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 844, صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 593, حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اے اللہ جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی نصیب والے کو اس کا نصیب فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 35 بار اللہ ہو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 35 بار ہی اللہ اکبر پڑھ لیں، اور 100 کی گنتی ایک الگ دعا بتائی گئی اس کے ذریعے پوری کر لیں. صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 597، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھا، 33 بار الحمدللہ پڑھا، 33 بار اللہ اکبر پڑھا، اور 99 کی گنتی کو 100 کرنے کے لیے یہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفرت خطایاہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کہ اللہ اکبر 33 بار پڑھنا ہے، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، لیکن 34 بار اللہ اکبر پڑھنا بھی حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 596، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معقبات لا یخیب قائلہن، نماز کے بعد ایک دعا ایسی ہے جس کو پڑھنے کے بعد کوئی انسان نامراد نہیں لوٹ سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا. وہ کون سی دعا ہے؟ ثلاثون ثلاثون تسبیحا، 35 بار سبحان اللہ، ثلاثون ثلاثون تحمیدا، 35 بار الحمدللہ، واربعون ثلاثون تکبیرا، 34 بار اللہ اکبر، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1523، حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات کو پڑھا کروں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں. اسی طریقے سے آیت الکرسی بھی پڑھنا چاہیے. نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی. یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے. اس کے بعد آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں کچھ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کی کچھ پرسنل فیلنگس ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے. آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ تمام اذکار، یہ تمام دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان کو پڑھنے کے بعد وہ بھی آپ ضروری سمجھ کر اور ہر نماز کا حصہ سمجھ کر پڑھیں یہ مناسب نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دعا اللہ اور بندے کے بیچ کا میٹر ہے، لیکن اس کی ایک اجتماعی شکل بنا لینا، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، مقتدی ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یا کوئی آدمی اس کو نماز کا ایک حصہ سمجھے اور ہر فرض نماز کے بعد ضرور دعا کرے، یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ نماز کا حصہ ہوتی، ضروری ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز میں اشارہ کرنے تک کا ثبوت ہمیں ملتا ہے تو اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا. میرے بھائیوں، یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، ورنہ نماز کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک تقریر میں یہ تمام مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری نمازوں میں جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک ہم نے جتنی نماز پڑھی ہے، اگر اس نماز میں ہم سے لا علمی میں، ہم سے نا جانکاری کی وجہ سے
اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہو رہی تھی تو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو سنت کو جاننے کے بعد بھی سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کرتے ان کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.